نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. رمضان چلا گیا, آج اس کی آخری رات ہو سکتی ہے. بہت جگہوں پر اعلان بھی ہو چکا ہے کہ ٹیوزڈے کو عید ہے, تو اس لحاظ سے یہ آخری رات رمضان کی بنی, اور تاک راتوں میں بھی آج آخری رات ہے. کسی نے بڑی پیاری پوئم بھیجی کہ سحری کی یادگاریں افطار کی بہاریں, نظریں چرا رہا ہے رمضان جا رہا ہے. کل تھا کسی کا اعلان آنے لگا ہے رمضان, اب وہ بتا رہا ہے رمضان جا رہا ہے. ہر ہاتھ ہے سوالی, ہر رات قدر والی, سب کو رلا رہا ہے رمضان جا رہا ہے. مسجد بھی رو رہی ہے پھر خالی ہو رہی ہے, شیطان آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے. یا رب معاف کر دے, باطن کو صاف کر دے, دل چوٹ کھا رہا ہے رمضان جا رہا ہے. یہ پیارا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا, اس کا شکر ہے. اس میں جو بھی ٹوٹا پوٹا کر سکے کوششیں کیں, اب وقت ہے کہ اس کی قبولیت کی دعا کی جائے. تو اب یہ رات گزر جائے تو اس کے بعد شوال کا چاند نظر آنے تک سب سے زیادہ جس دعا کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ربنا تقبل منا, اللہ ہم سے قبول کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبہ بھی تعمیر کیا تھا تو یہی دعا کی تھی, ربنا تقبل منا. تو ہماری تو خیر کوششیں بہت ہی معمولی حیثیت کی ہیں, بہت ہی چھوٹی ہیں, بہت حقیر ہیں. ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے یہ بات کہنے کی کہ اللہ ہم سے قبول کر لینا. تو اس دعا کو ضرور مانگتے رہیے گا, اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی کے ساتھ, ہر طرح کی عافیت کے ساتھ پھر دوبارہ رمضان دیکھنا نصیب کرے. اس جیسی برکتیں, اس جیسی رحمتیں پورا سال نہیں حاصل ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے واقعی بہت ہی خوبصورت مہینہ بنایا. آج ہمارا گمنام کی ڈائری کا لاسٹ سیشن ہے, دیکھتے ہیں آج کے سیشن میں. آج تو سارا دن غنودگی میں گزرا, کچھ دیر کو ہوش آتا تھا پھر واپس اسی حالت میں چلی جاتی تھی. اس دوران کون آیا کون گیا مجھے کچھ علم نہیں. اب تھوڑا سا ذرا ہوش آیا تو سامنے اپنے شوہر عاصم کو کھڑے دیکھا. وہ ایک ہفتہ پہلے جاب کے سلسلے میں باہر گئے تھے. مجھے جاگتا دیکھ کے بولے, میں آج ہی دوپہر واپس آیا ہوں, ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آ رہا ہوں, تم سو رہی تھی تو جگانا مناسب نہیں سمجھا. میں نے ہولے سے پوچھا کیسی ہیں, بولے ہاں سب ٹھیک ہے, مگر ان کے چہرے پر تو کچھ اور ہی تھا, بے پناہ اداسی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. وہ ہمیشہ بہت حوصلے سے رہتے تھے, شاید ڈاکٹر نے ان کو کوئی بات کہہ دی ہے. عاصم بہت ہی اچھے شوہر تھے, کبھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا, اکثر ہی میں ہی ان پر کسی بات پر غصہ کر لیتی تھی. خاص کر ان کی عادت تھی کبھی بستر پر موزے چھوڑ جاتے, کبھی تولیہ زمین پر پھینک جاتے, کبھی جوتے کہیں رکھ دیتے, اور میں جو انتہائی صفائی پسند تھی ہر وقت چیختی چلاتی پھرتی, یہاں پہ یہ کیوں رکھا, وہاں پہ یہ کیوں پھینکا, بھلا مجھے بھی اتنا اسٹرکٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی, گھر والوں کی جان کھائے رکھنے کی کیا ضرورت تھی, اب بھی تو گھر نہ جانے کس حال میں پڑا ہوگا. کیا فرق پڑا. مگر اس وقت میرے اس چلانے سے سارے گھر کا ماحول خراب ہو جایا کرتا تھا. کبھی میں ان سے لڑ پڑتی تھی بیکار باتوں پر، حالانکہ زندگی تو اتنی مختصر تھی، پھر ان لڑائیوں کی گنجائش کہاں سے نکلتی تھی. کبھی کسی بات پر ناراضگی، کبھی کسی پر، کبھی کسی بات کو مائنڈ کر لینا، کبھی کسی بات پہ جھگڑا شروع کر دینا. اور اس وقت اپنی تمام باتیں اتنی لاجیکل لگتی تھیں کہ میں جو کوئی لڑ رہی ہوں تو ایسے ہی تو نہیں لڑ رہی، کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے اور یہ ضروری ہے. مگر موت ایک ایسے ہر چیز کو غیر ضروری بنا دیتی ہے. ریزن کتنا ہی جینوئن ہو مگر ضرورت نہیں تھی ان لڑائیوں کی اس مختصر سی زندگی میں. پھر لڑائی کے بعد ہماری بول چال بند ہو جاتی تھی کچھ دن کے لیے، اور جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو اکثر عاصم ہی مناتے تھے. میری انا مجھے کبھی منانے پر نہیں دیا کرتی تھی. میں اکثر اپنی دوستوں کے شوہروں کی مثالیں دیتی تھی، دیکھیں وہ تو ایسے کرتے ہیں، فلاں کے شوہر تو اس کو گفٹ لا کے دیتے ہیں، وہ تو فلاں جگہ سیریں کراتے ہیں. اور عاصم کو اس بات سے بہت چڑ تھی کہ کیوں دوسروں کے ساتھ مقابلے کرتی ہو میرے. مگر میرے پاس یہی ایک حربہ تھا جسے میں اپنی باتیں منواتی تھی. کاش سمجھ جاتی کہ یہ زندگی کتنی چھوٹی ہے، اس میں لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، کئی کئی دن ناراض رہنے کا، ایکسپلوئٹ کرنے کا، غصہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. کیا جب ہمارے گھر میں کوئی پیارا آتا ہے وزٹ کرنے کے لیے تو ہم اس سے لڑتے ہیں؟ نہیں. یہ سوچ کر کہ جلدی اس نے چلے جانا ہے، اس کو پیار سے رکھتے ہیں، اس کی ناجائز باتیں بھی برداشت کر جاتے ہیں، اس سے ناراضگیاں نہیں دکھاتے چاہے وہ کتنی الٹی سیدھی باتیں کرے، اس پر چیختے چلاتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس ساری برداشت کے پیچھے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا، تھوڑے دن کا ہی تو مہمان ہے، پھر اس نے چلے جانا. کاش ہم زندگی کو بھی اسی طرح گزارتے ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہر ایک نے چلے جانا ہے. کوئی بھی رشتہ ہمیشہ نہیں رہنا، کوئی بھی تعلق ہمیشہ کا نہیں ہے، یہاں جدائیاں ہیں. ہاں کوئی چند دن کا مہمان ہے یہاں، کوئی چند سال کا، کوئی پہلے چلا جانے والا ہے، کوئی بعد میں، مگر سبھی نے جدا ہو جانا. پھر کہاں سے جواز ملتا ہے ان تمام جھگڑوں کا جو بالکل بیکار باتوں پہ ہوتے ہیں. عاصم آہستہ سے میرے قریب آ کر کہنے لگے، تم کلمہ پڑھتی رہا کرو. انہوں نے اچھا یاد کرایا، مجھے اور ذکر تو یاد رہ جاتے تھے مگر کلمہ پڑھنا یاد ہی نہیں تھا. کبھی کبھی باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں پھر بھی ذہن سے نکل جاتی ہیں. میں نے آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مجھے وضو کروا دیں، میں نے کمزور سی آواز میں کہا. عاصم جلدی سے ٹب ڈھونڈنے لگے جس سے مجھے وضو کروایا کرتے تھے. جب بھی کوئی گھر سے آتا تھا میں ان سے وضو کروا لیا کرتی تھی، کیونکہ جب میں اکیلی ہوتی تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود کروں، اور نہ ہی کوئی نرسیں وضو کروا سکتی تھیں. جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو تیمم سے گزارا کر لیتی تھی. جب سے ہسپتال آئی ہوں بس جیسی تیسی نمازیں پڑھتی ہوں، کبھی لیٹ کے، کبھی بیٹھ کے، اشاروں سے، فون پر چلنے والی اذان سے نماز کے وقت کا پتہ چل جاتا ہے، ورنہ تو ہسپتال کے اس کمرے میں کہاں پتہ چلے. عاصم نے بڑی محبت سے مجھے وضو کروایا. میں نے اشارے سے کہا مجھے اٹھائیں، انہوں نے میرا بستر اونچا کر دیا. میں نے توبہ کے دو نفلوں کی نیت کی اور بڑے شوق سے نفل ادا کرنے لگی. میں چاہتی ہوں جاتے جاتے بھی میں نماز ضرور ادا کر جاؤں. اکثر غنودگی کی وجہ سے الفاظ بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہی ہوں، صحیح بھی پڑھ رہی ہوں یا نہیں۔ مگر ہاں ایک چیز ضرور اچھی ہوئی ہے کہ میری نماز میں ٹھہراؤ آ گیا، کوئی تیزی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، بڑے آرام سے سکون سے پڑھتی ہوں، اسے کہ اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے، صحت جب ہوتی تھی تو کہاں ایسی نماز پڑھی جاتی تھی، تب تو انسان بھاگ بھاگ کے پڑھتا ہے، کیونکہ نماز کے بعد بہت سارے کام اس کو کرنے ہوتے ہیں۔ آج میرے سارے کام ختم ہو گئے اور آج میں بہت دن کے بعد بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں، پچھلے کئی دن سے تو لیٹے ہوئے ہی پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر عاصم کو پاس آنے کا اشارہ کیا، وہ قریب آئے تو ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا مجھے معاف کر دیں۔ وہ بولے کس بات پر، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مگر میں جانتی ہوں میرے کیا کیا قصور ہیں، مجھے سب یاد ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور اس حال میں میں دنیا سے گئی تو میری نجات ہو سکتی ہے۔ شوہر کا کیا مقام ہے، یہ کئی بار ہم نے تفسیر کلاس میں پڑھا تھا، مگر تب میں بس ایک دن کے لیے کچھ اثر لیتی تھی اور پھر پہلی کی طرح وہی روٹین شروع کر دیتی تھی۔ یہ بھی شکر ہے کہ کچھ تو سیکھ لیا تھا اس کلاس کے ذریعے، اس وقت اتنا اثر نہ بھی لیا مگر آج وہ باتیں بہت کام آ رہی ہیں۔ میں نے پھر سے اپنی بات کو دہرایا، بس اب مجھے معاف کر دے۔ وہ محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے اچھا اچھا چلو معاف کر دیا، تم بالکل سٹریس نہ لو اور میرے روزوں کا فدیہ دے دیں۔ اچھا کتنا، میں سوچ میں پڑ گئی کیا بتاؤں، مجھے تو خود بھی اندازہ نہیں، میرا ذہن الجھ گیا۔ وہ میرے چہرے سے سمجھ گئے اور بولے اچھا اچھا دے دوں گا، تم بس اب لیٹ جاؤ۔ آج مجھے سانس لینے میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، بار بار سانس کو زور سے کھینچنا پڑتا تھا اور یہ عمل ہی مجھے بہت تھکا رہا تھا۔ عاصم نے میرا بستر سیدھا کر دیا اور مجھ سے کہنے لگے کچھ کہو، کچھ بولو، تم اتنی خاموش ہو گئی ہو۔ میں واقعی گمسم سی ہو گئی تھی، میں نے نفی میں سر ہلایا، مجھے لگ رہا تھا سب باتیں ختم ہو گئی ہیں، میرے پاس کچھ کہنے کو رہ ہی نہیں گیا۔ اس بیماری نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا، میری تیزی سے چلنے والی زبان کو تو جیسے تالا ہی لگ گیا۔ واقعی موت کا یقین انسان کو چپ لگا دیتا ہے، اس کی چلتی ہوئی زبان کو بند کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرنی تبھی آتی ہیں جب انسان موت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، جب آگے جانا یاد نہیں ہوتا، ورنہ میری تو سارا دن زبان منہ میں جاتی ہی نہیں تھی، فضول بولتے چلے جانا یہی کام تھا۔ اب اول تو ہمت ہی نہیں، اگر ہمت ہوتی بھی تو یوں لگتا ہے بولنے کو کچھ رہ ہی نہیں گیا، کیا کہوں کیا بولوں۔ زندگی کی حقیقت سمجھ آ گئی، اس کا دھوکہ میرے آگے کھل گیا، اب کیا کہوں۔ جب سے ابا کو خواب میں دیکھا تھا دل کو کچھ تھوڑی سی دھارس بندھی ہے، یہاں تو اللہ نے مجھے پیغام بھیجوایا ہے، یا شاید سارا دن میں یہی باتیں سوچتی رہتی ہوں اسی لیے اسی طرح کا خواب بھی آ گیا۔ اب اللہ جانے کیا معاملہ ہے، یہ تو آگے جا کے ہی پتہ چلے گا جب غیب کے پردے اٹھیں گے۔ کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. مجھے لینے پتہ نہیں کون آئیں گے. پتہ نہیں کوئی نورانی چہروں والے آئیں گے یا ڈراؤنی شکلوں والے. خوشخبریاں لائیں گے یا کوئی بری خبریں لائیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ. سنتے تھے کلاس میں کہ قبر ہر ایک کو بھینچتی ضرور ہے. مجھے بھینچے گی تو چھوڑے گی کب؟ اسی مطابق چھوڑے گی جیسے میرا عمل ہوگا. کیونکہ ہمارے نبی نے تو فرمایا ہے کہ کافر کو اس کی قبر اتنی زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اب پتہ نہیں ایمان والے پہ یہ وقت کیسا ہوتا ہو. میں نے عاصم سے اشارے سے کہا سورہ رحمان لگا دیں. اس سورہ کو سن کے بھی مجھے بڑا ہی سکون ملتا تھا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. واقعی ہر ایک کو فنا ہی تو ہے. اس زندگی کی یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. کوئی چیز بھی بدل سکتی ہے, ٹل سکتی ہے, چاہے وہ شادی ہو, چاہے وہ پڑھائی کی پلاننگ ہو, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ موونگ ہو, چاہے وہ بچے کی پیدائش ہو. کچھ بھی بدل سکتا ہے, مگر ایک چیز ایسی ہے جو نہ ٹل سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے, اور وہ موت ہے جو ہو کے ہی رہے گی. اور میں اتنی نادان تھی کہ ساری زندگی اسی سے نظریں چراتی رہی. اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا تھا, ڈپریشن لگتا تھا, مزہ خراب ہوتا تھا, منحوس باتیں لگتی تھیں. اور جب اس کا ذکر ہی نہ کرنا چاہیں, اس کو یاد ہی نہ کرنا چاہیں, تو اس کی تیاری کہاں سے کرنی تھی. تیاری تو وہی کرتا ہے جو روانگی کو یاد رکھتا ہے. اور جو کہتا رہے جانے کی بات ہی نہ کرو, جانے کا ذکر بھی نہ کرو, وہ کہاں بیگ اپنے بند کرے گا, وہ کہاں سامان کو باندھے گا. دوسروں کے جانے کا سن کر کچھ دیر کو دل نرم ہوتا تھا, مگر پھر جو ہی وہاں سے اٹھتی تھی سارا اثر ختم ہو جاتا تھا. دنیا کے پھر وہی جھنجھٹ, پھر وہی خدا فراموشی, پھر وہی یہاں کے مزے, یہاں کی ایکٹیویٹیز. اور ایسا نہیں تھا کہ میرا کوئی پلان ہی نہیں تھا نیک بننے کا. نہیں, بالکل میں نے سوچا ہوا تھا میں قرآن سیکھوں گی, میں نے سوچا ہوا تھا میں اپنی اصلاح کروں گی, میں نے بہت ساری نیکیاں کرنے کا سوچا ہوا تھا, مگر وہ پلان کل کا تھا. کل کل کل, اور وہ کل کبھی آئی ہی نہیں. اس کل کے آنے سے پہلے میرا جانے کا وقت آ گیا. میری سانس اتنی مشکل ہو رہی ہے, آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے لیکن لگتا ہے سانس نہیں آ رہا. باتوں کی آواز نے میری آنکھیں کھول دیں. دیکھا میرے سارے بچے کمرے میں جمع ہیں, آج سبھی آ گئے ایک ٹائم پر. ہائے, میری وجہ سے میرے بچے کتنے پریشان ہو رہے ہیں. 6 مہینے سے ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں ان کے. بچے میرے بستر کے گرد کھڑے تھے, مام کیسی ہیں آپ, میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے پکارا. اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے. میں نے سب بچوں کے چہروں کی طرف نظر ڈالی, سب کی شکلیں اتری ہوئی تھی. یوں لگتا تھا بہت روئے ہوئے ہیں. ان کے دکھی چہرے دیکھ کے میرا دل کٹ گیا. اولاد کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی, میں کیسے برداشت کروں کہ ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو آئیں. میں خود رو لوں مگر ان کو روتے نہیں دیکھ سکتی. میں بڑی کوشش سے مسکرائی اور سر ہلایا یہ بتانے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں, تم دکھی نہ ہو. ہائے اللہ, تو نے ماں کا دل کیسا بنایا. ماں تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد کو ذرا بھی تکلیف ہو. اگر ماں کا دل ایسا ہے تو اے اللہ, تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو نے تو ہم بندوں کو تخلیق کیا, تو کیسے بندوں کی تکلیف دیکھ سکتا ہے؟ میری چھوٹی بیٹی گڑیا میرا ہاتھ پکڑ کر بے اختیار چومتی جا رہی تھی, اس کے آنسو میرے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے. میرے بچے کتنے دکھی ہو رہے ہیں میری وجہ سے. میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی, مگر ان کے آنسو دیکھ کے پتہ نہیں کہاں سے مجھ میں ہمت آ گئی, اور میں نے کہا, بچوں مت رو, تم اچھے مسلمان بننا تو ہم جنت میں ملیں گے. میں نے مشکل سے جملہ ادا کیا, اس سے زیادہ میری ہمت نہیں تھی بولنے کی. غنودگی سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جا رہی تھی. اب مجھے آنکھیں کھلی رکھنا بھی مشکل لگ رہا تھا. پتہ نہیں کب غنودگی ایسی چھائی کہ مجھے پھر کچھ ہوش نہیں کہ کیا ہوا. یہ تھی آج کی قسط گمنام کی ڈائری کی. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ اس کی اور قسطیں لکھوں گی. اصل بات آپ سے پوچھنے کی ہے کہ اس ڈائری سے آپ نے کیا سیکھا. یہ صرف ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے. کوشش اس میں یہی کی گئی ہے کہ ہر اس چیز کو ٹچ کر لیا جائے جہاں ہمارے میں اکثر نیگلیجنس ہوتی ہے, جہاں اصلاح کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر اس سے ہم کچھ سیکھ کے اپنی اصلاح کر لیں تو وہ بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا آخری وقت بھی پچھتاووں کا اور حسرتوں کا بن جائے. اس رمضان میں میں نے دو جنازے اٹینڈ کیے. اللہ نے توفیق دی, ایک 19 سالہ بچی کا اور ایک 95 سالہ بزرگ کا, دونوں اپوزٹ ایجز. تو پتہ چلا ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھ آ گئی کہ آخر سب کو ہی لوٹنا ہے. وہ چاہے 100 سال کا ہونے کے قریب ہو جائے تب بھی لوٹنا ہے, اور چاہے ابھی زندگی کی شروعات کی ہے تب بھی لوٹنا ہے. دونوں نے سکھایا کہ کسی عمر میں بھی آپ چلے جائیں, اصل تو وہ عمل ہے جو ساتھ جانا ہے. دونوں شاندار جنازے تھے, اتنے بڑے جنازے میں نے نہیں کبھی دیکھے. اور ایک میں والدین رو رہے تھے, دوسرے میں اولاد رو رہی تھی. دونوں میں ہی آنکھیں نم تھیں, مگر دوسرے میں ایک بات بہت اسپیشل تھی کہ ساری کی ساری اولاد ہی صدقہ جاریہ تھی, ساری اولاد دین میں لگی ہوئی ہے. تو ان کی تو بک آف ڈیڈز اعمال نامہ بند ہی نہیں ہوا, وہ تو کھلا ہے. جبکہ ساری اولاد کسی نہ کسی مسجد کی خدمت کر رہی ہے دن رات. سو میں دونوں کو ہی نہیں جانتی تھی, مگر بعض جنازے بھی عجیب ہی ہوتے ہیں کہ پہنچ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم خود نہیں آتے کسی جنازے پر, یہ اللہ ہمیں گھر سے اٹھاتا ہے اور لا کے وہاں پہ کھڑا کرتا ہے. حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, مگر میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کئی جنازوں پہ جا کے کہ اللہ نے چاہا کہ میں گھر سے نکلوں, وہاں پہنچوں اور اللہ کے اس بندے کے لیے دعا کروں. یہ بھی یعنی اس بندے کے اوپر اللہ کی کوئی خاص ہی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کہاں کہاں سے اٹھاتا ہے اور لا کے کھڑا کرتا ہے. کوئی اللہ کا ایسا پیارا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور شارٹیسٹ نوٹس پہ بھی لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہو کہ میرا کوئی ولی ہے, وہ فوت ہوا ہے, چلو اس کے لیے دعا کرو. اور قرآن تو گواہی دیتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے جانے پہ آپ کو پتا ہے زمین روتی ہے, آسمان روتا ہے. زمین وہاں سے روتی ہے جہاں سے اس کے نیک اعمال جہاں پہ وہ کیا کرتا تھا, اور آسمان اس جگہ سے روتا ہے جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے تھے. تو یہ زمین و آسمان بھی مس کرتے ہیں لوگوں کو. سوچیں مجھے اور آپ کو بھی کوئی مس کرے گا؟ کیا میرے اور آپ کے نیک اعمال صرف رمضان تک ہی رہیں گے یا اس کے بعد بھی رہیں گے؟ کیا آج رمضان کی آخری رات ملاقات ہوگی اور پھر خدا حافظ ہے؟ یا ہم نے کوئی پروگرام بنایا ہے کہ نہیں اب ہم یہ جو نیکی کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کو جاری رکھیں گے؟ قرآن ہم نے جو اس مہینے میں پڑھا ہے، سنا ہے، کہیں نہ کہیں سمجھا ہے، کہیں نہ کہیں یہ بھی ساتھ جاری رہے گا، رمضان تک نہیں رہے گا، یہ آخری سانس تک رہے گا. اب کیا یہ پروگرام بنایا ہے؟ کچھ سوچا آپ نے؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پہ بھی کوئی رشک کرے اور ہم حسرتوں سے بچ جائیں تو اس رمضان میں خود کو کہیں نہ کہیں ضرور اٹیچ کر لیں، اس سے پہلے کہ شیطان آزاد ہو جائے. شیطان کو موقع نہ دیں کہ آپ کو پھر پوائنٹ زیرو پر لے جائے جہاں سے رمضان شروع کیا تھا. کوشش کیجئے کہ قرآن کا ساتھ رکھنے کے لیے کہیں رجسٹر کر دیں کسی کورس میں، کہیں بند جائیں، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مگر اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. ہمارے پاس بھی الحمدللہ پروگرام شروع ہونے لگا 30ویں پارے کا، اگلے ہفتے سے اس کو جوائن کر لیجئے، اور نئے کورسز آ رہے ہیں ان کو جوائن کر لیجئے. جو بھی آپ کو یہ پروگرام بھیجتے ہیں انہیں سے آپ کہیں کہ وہ آپ کو ان کا بھی لنک دے دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو جاری رکھنا ہے، رمضان کے رمضان مسلمان نہیں ہونا، ہم نے ہمیشہ اللہ کے فرمانبردار بن کے رہنا ہے.